الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف اللہ شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کے پاس تین عین تھے. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ شیطان کے پاس تین عین تھے اور وہ عین کیا تھے؟ کہ وہ عابد بلا کا تھا, بہت عبادت کرتا تھا, اور اس کی عبادت کا جو راز تھا اس کی عبادت کا راز آؤٹ اس طرح سے ہوا کہ وہ مقصد کیا تھا عبادت سے, وہ یہ چاہتا تھا کہ میں خلیفۃ فی الارض بن جاؤں, کیونکہ اللہ تعالی زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والے تھے. تو اس نے سوچا کہ چلو ذرا ہم بھی عبادت کر کے دکھائیں, اور اس عبادت کی راہ سے اللہ تعالی کو دھوکہ دیں, کیونکہ مخلوق میں یہ طریقہ آج بھی رائج ہے, شیطان کا یہ طریقہ, کیونکہ شیطان کے اس عبادت کے طریقے سے فرشتے بھی دھوکے میں آ گئے, اور فرشتے بھی بڑے مرعوب تھے اس کی عبادت سے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے, چپے چپے پر سجدہ کرتا ہے اور کثیر العبادت ہے. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو میاں بیوی تھے, انہوں نے آپس میں ایک ترکیب لڑائی, اور اس ترکیب کا حاصل کیا تھا وہ سنیے, کہ اس میں یہی کہا کہ عبادت سے دھوکہ دیا کہ ایک شخص بغداد کے اندر آیا اور مسجد کے اندر ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا, صبح سے شام تک 24 گھنٹے مسجد میں رہتا, جب رات ہو جاتی لوگ چلے جاتے تو وہ چپکے سے جاتا لیٹرین میں, تو وہاں اس نے اپنی بیوی سے یہ سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ اس کی بیوی نے, وہاں ایک پتھر تھا اس پتھر پر بادام اور دوسرے مقویات کا ملغوبہ بنا کر شہد میں اس کو پیس کر وہ رکھ دیتی, اور اس کی شکل بھی کیونکہ براؤن براؤن قسم کی ہوتی لہذا کسی کو شک نہ ہوتا, وہ اٹھا کر اس کو چاٹتا رات میں ایک دفعہ, اور سارا دن اس کی قوت سے عبادت کرتا رہتا. اب ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے حملے کہ جو آدمی نمازیں بہت پڑھے اور کھائے پیئے نہیں, صاحب یہ بڑا ولی اللہ ہے, یہ ہمارے ہاں بات مشہور ہے, لہذا لوگوں میں اس کی عبادت کا چرچا ہو گیا کہ ایک عابد ہے اتنا عبادت کرتا ہے کہ کھاتا پیتا تو ہے نہیں, بس نمازیں پڑھتا رہتا ہے. اب اس کے بعد روزہ نہ یہ معمول, اب کوئی آئے حضرت دعا میں یاد رکھنا, کوئی آئے وہ بات بھی نہیں کرتا کسی سے, اور جو آدمی بولے نہیں ہم اس کو بھی بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں, اور جو ہنستا نہ ہو اس کو بھی عبادت گزار ولی اللہ سمجھتے ہیں, اور یہ سب دھوکہ ہے. اب اب میاں بیوی بی کی اس طرح لوگوں میں بڑا عقیدت بیٹھ گئی کہ یہ بہت بڑا عابد ہے, تھوڑا جگہ جگہ کشادہ کرو یار, اتنی بڑی مسجد ہے تھوڑا کشادہ بیٹھو, بڑے میاں کے لیے جگہ کچھ کرو, ہاں ایسے، ہاں دیکھو ایسے ہو گیا نا، ماشاءاللہ بڑی جگہ ہے، تھوڑا سا کھس جا کو پیچھے بھائی، کچھ ہل جل کرو تاکہ سب کی گاڑی صحیح پارک ہو جائے، دیکھو نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی خوب کشادہ مسجد الحمدللہ، لہذا گھس گھس کے نہ بیٹھو. تو اس کی عقیدت کا چرچا لوگوں میں بڑا ہو گیا. تو اب میاں بیوی کی سیٹنگ تھی، ایک دن وہ عبادت کر رہا تھا مسجد میں، تو وہ آئی اور عورت اس کی بیوی، اس نے آ کر مسجد کے اندر اس کے گریبان پکڑ لیا اور کہا نالائق بےہودہ بدتمیز، تم میرے بچے کو قتل کر کے یہاں آیا. اب وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس کو جھنجھوڑ رہی ہے اور وہ خاموش کھڑا ہوا ہے. لوگوں نے یہ قصہ دیکھا تو سب جمع ہو گئے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے تو اتنے بڑے عابد کے ساتھ یہ معاملہ. اس نے کہا یہ عابد نہیں ہے، شیطان ہے شیطان. لوگوں نے کہا چپ کر، زبان بند کر، گدی سے تیری زبان نکال لیں گے، تو اتنے بڑے اللہ والے کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے. اب ادھر وہ عورت بولے جا اور وہ خاموش کھڑا ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی اس کو کچھ مت بولو، یہ واقعی میں مجرم ہوں. لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسا ہو نہیں سکتا، آپ اتنے بڑے اللہ والے، ایسا ہو نہیں سکتا. اب ادھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے قتل کیا ہے. اس نے کہا چلو اس کو دیت دے دو، ایک قتل کی. اس نے اپنی بیوی کو سکھایا تھا دیکھو ایک دیت پر راضی نہ ہونا، کم از کم 10 دیت، اور پھر خوب مال ملے اچھی طرح جلدی نہ کرنا تو. اب ادھر لوگوں نے اس نے کہا کہ لوگوں نے کہا اچھا بھائی چلو ہم تمہیں اب یہ اللہ والے ان کو چھوڑو، ہمیں ان کی برکت سے محروم نہ کرو، ان کو رہنے دو، ہم تمہیں دیت دیتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں چاہتی، میرا جگر کا ٹکڑا چلا گیا اور تم کہتے ہو پیسہ دے دے. اب اس نے کہا اچھا 2 لے لو، 3 لے لو، 10 دیت پر آ گئی. پھر لوگوں نے سونا چاندی کا ڈھیر لگا دیا. اب عورت نے جتنا مال دیکھا تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا تھا نا یہ بھی چلا جائے. اس نے کہا اچھا چلو میں راضی ہوں. اب اس کے بعد وہ عورت نے تو مال سمیٹا، شہر کے کنارے پر پہنچ گئی. ادھر یہ عابد صاحب، اس نے لوگوں سے کہا کہ بس آج میرے دل سے بوجھ ہلکا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس گناہ کو معاف کرنے کا سامان کر دیا. اب لوگ خوش ہو گئے کہ چلو جی ہمارا اللہ والا یہیں بیٹھا ہے. اور وہی رات ہوئی، وہ عابد صاحب نے ٹوپی اتاری، حلیا بدلا، شہر سے باہر بیوی کو لے کر فرار. تو پتہ یہ چلا ہے کہ عبادت کے راستے سے دھوکہ دینے کا یہ طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے. آج بھی جس کے ہاتھ میں جس کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، خصوصاً انکم ٹیکس آفیسر کے پاس جب جانا ہوتا ہے تو بڑی تواضع کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح ایسے جائیں گے کہ پتہ نہیں ان سے بڑھ کر کوئی متواضع آدمی دنیا میں نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ انکم ٹیکس آفیسر ذرا ہلکا ہاتھ رکھے. اور یہی صاحب کو اگر بیوی کے سامنے دیکھ لیں تو جناب کا آنکھیں ماتھے کے اوپر ہوں گی اور وہاں پر توازو وازو نہیں ہوگی. اس لیے مہاراج جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بار فرماتے ہیں اے تکبر کردہ تو پیش شاہ. کیونکہ یہی جب انکم ٹیکس آفیسر کے سامنے جاتے ہیں تو کیا جناب جناب سر آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میں کچھ پیسہ ایسا دوں؟ یہ مال کچھ لیجیے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، بس ذرا میری پیٹی نہ کھولیے گا. یہی شخص جب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، تو وہاں تکبر سے اکڑ کر بات کرتا ہے. وہاں رومی کیا فرماتے ہیں اے تکبر کرتا تو پیش شاہ، اللہ والوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے تو تکڑ کرتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، اور اے توازو کرتا پیش ابلہ، اور احمق اور بیوقوف جو زپ کھول کر کھڑے ہو کر موترنے والے ہیں ان کے سامنے تو توازو دکھاتا ہے. جہاں تجھے توازو دکھانی چاہیے وہاں تو اکڑتا ہے، اور جہاں تجھے ان کے بیوقوفوں کے ساتھ معاملہ ہے وہاں تو توازو دکھاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے دوستو کہ شیطان کے پاس ایک آئین تھا، حکیم الامت کی بات ارشاد کو پیش کر رہا تھا، کہ آئین تھا یعنی کیا تھا، عابد بلا کا عبادت گزار، اور عبادت کی جیسے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے تھے. لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا، اپنے علم پر ناز نہ کرنا، اپنے حج و عمرے پر ناز نہ کرنا، اپنا اللہ تعالی کے راستے پر میں مال خرچ کرنے پر ناز نہ کرنا، اپنی تہجد اور تلاوت پر ناز نہ کرنا، اگر کسی اللہ والے کی صحبت ملے تو اس صحبت پر بھی ناز مت کرنا، اگر تبلیغ میں چلے لگانا تو ان چلوں پر ناز نہ کرنا، اگر حج و عمرہ کرنا تو اس پر ناز نہ کرنا، بلکہ اپنی عبادت پر نظر نہیں بلکہ معبود پر نظر رکھنا، اللہ تعالی پر نظر رکھنا. ورنہ اگر اپنے اوپر نظر کی، اپنے اوپر نظر کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلیل و خوار، تباہ و برباد ہو جائے گا. کیونکہ عبادت جو ہے، عبادت مردودیت سے بچا نہیں سکتی. جیسے شیطان بھی تو عابد تھا لیکن وہ اس کی عبادت مردودیت سے بچا نہ سکی، اس لیے اپنی عبادت پر ناز نہ کرے. کیا کرے؟ کرتا رہے ڈرتا رہے، کرتا رہے ڈرتا رہے، نہ اتنا کرے کہ ڈرنا چھوڑ دے اور نہ اتنا ڈرے کہ کرنا چھوڑ دے. یہ میرے پیارے شیخ فرما رہے ہیں، فرما رہے کرتے رہو لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رحمت کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، لیکن عبادت پر ناز مت کرو. تو ایک آئین تھا. دوسرا آئین کیا تھا؟ دوسرا آئین تھا کہ وہ بلا کا عالم، ایسا عالم کہ فرشتوں میں اس کا نام معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد، یہ مشہور تھا معلم الملائکہ. اور نام اس کا کیا تھا؟ عزازیل، فرشتوں جیسا نام. لہذا یہ علم ہونا، لیکن اس نے علم کیوں حاصل کیا تھا؟ وہ علم کیوں حاصل کرتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے. اس کے علم کا مقصد عمل نہیں ہے، بس کہ اس کے علم کا مقصد کیا ہے کہ جو آدمی جیسا ہو اس کو گمراہ کروں میں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آج بھی جو شخص علم اگر کسی اور نیت سے حاصل کرے گا، کہ جیسے بعضوں کا علم کا مقصد کیا ہوتا ہے، علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا میں جاہلوں پر روب ڈالوں گا، اس لیے کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے تقریریں سنتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ میں جاہلوں پر روب ڈالوں گا کہ دیکھو میں ایسا ہوں، اور اپنے اہل علم حضرات سے بحث کروں گا، مناظرہ کروں گا، یہ بھی مقصد ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیماری بہ صفحہ لیجاری بہ العلماء. تو آپ نے کیا فرمایا کہ منہ کے بل ایسے شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا علم اسے بچا نہیں سکے گا. اس لیے بعض لوگ علم اسی لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ امام صاحب اور مولوی صاحب کو ہم بھی بتائیں کہ ہم بھی جانتے ہیں علم. تو یہ علم ان کو میرے دوستو تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے محرمی فرماتے ہیں علم بر دل زنی یارے بوت، اگر تم اس علم کو اپنے دل کے برتن میں رکھو گے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے یاری اور دوستی نصیب ہو جائے گی. اور علم بر تن زنی، اور اگر اس علم کو تم نے تن پرستی کا ذریعہ بنایا تو مارے بوت یہ تمہارے لیے سانپ کا کام دے گا، یہ سانپ کی طرح ڈس لے گا، تم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. تو دوسرا آئین کیا تھا؟ عالم. تیسرا آئین کیا؟ عارف. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جبکہ اس مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. دیکھو آپ نیند آ رہی ہے کچھ؟ کچھ تھکاوٹ؟ اچھا کچھ تھکاوٹ ہے، تو اگر نیند آ رہی ہے تو آپ ادھر بیٹھ جائیں، کیونکہ مضمون میں خلل پڑتا ہے، یہ میں آپ کو جگاتا رہا ہوں. ہاں یہ صحیح ہے. عارف ایسا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اخرج نکل جا فإنک رجیم، اللہ تعالیٰ کی غضب کی تجلی کا نزول ہو رہا ہے، ظہور ہو رہا ہے، ظہور. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے. کیوں؟ تاکہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا. انکا من المنذرین, کہ جا ہم نے تجھ کو مہلت دی گمراہ کرنے کی. تو میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو اس دھوکے میں ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہماری دعا کیسے قبول ہوگی. فرمایا گناہگار ہو, شیطان جیسے تو نہیں ہو نا. اب جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ اس لیے دعا مانگو, دعا کے مانگنے میں کنجوسی مت کرو, دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, قبول فرماتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ظہور بھی فرمائے گا اس کا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو, اور یہ بھی عرض کرو اے خدا با عطا و با وفا. معرومی فرماتے ہیں کہ اللہ با عطا بھی ہیں با وفا بھی ہیں, سب بے وفا ہیں, سب چھات چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ اپنی عنایت و مہربانی فرماتے رہتے ہیں, آپ اپنی عطا کے اندر با وفا ہیں. مخلوق تو آگے پیچھے جب تک گھومتی ہے, کب تک؟ جب تک جمال ہو, کمال ہو, ہنر موجود ہو, اور جب کنگال ہو جائے پھر کوئی نہیں پوچھتا, بوڑھا ہو جائے پوچھتا نہیں ہے, مچھے نکل آئے پوچھتا نہیں ہے. جب تک داڑھی مونچھ نہیں ہوتی, کچھ گال فارغ البال چکنے چکنے ہوتے ہیں, تو کوئی آدمی چکن کڑھائی کھلا رہا ہے, کوئی مرغی کا سوپ پلا رہا ہے, کوئی مرنڈا پلا رہا ہے, کوئی انڈا کھلانا ہے. لہذا مرنڈا کے بعد جب انڈا ہے تو خطا ہوشیار ہو جائے کہ ڈنڈے کا نمبر بھی آ رہا ہے, یہ دھوکے میں ڈال دے گا. ہدیے تحفے دے کر پھنسانا. اسے محرمی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے, جب جوانی حسن ہوتا ہے نا تو کہتا ہے آؤ بادشاہ ہو, آؤ شاہ خلق, بادشاہ خلق کہتے ہیں اس کو, کہ مخلوق کے بادشاہ یہ تو. اور بات پیری شد خرف رسوائے خلق, اور لیکن جب وہی بڈھا ہو جاتا ہے اب وہ رسوائے خلق بن گیا. جس کو بادشاہ کہہ کر آؤ بھگت ہو رہی تھی, جس کو دودھ پتی چائے پلائی جا رہی تھی, اور بنو کا اسپیشل مکھی نسوار دیا جا رہا تھا جس کو, اب اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. لہذا جب جوان ہوتا ہے تو جوان کی ٹانگیں سب دبانے کو تیار, اور بڈھا بےچارا اپنی ٹانگیں خود دباتا ہے. یہ دھوکہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے, رہے تم اتنے گناہگار, تمہاری کیا دعا قبول ہوگی؟ تو شیطان کے دھوکے میں اور چکر میں نہ آئے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے. کہ جب اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی دعا فرما سکتے ہیں قبول, تو پھر ہم گناہگاروں کی کیوں نہ قبول فرمائیں گے؟ ہو گیا نا بھائی. تو تین آئین تھے, اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ نے فرمائی کہ اگر شیطان کے پاس چوتھا آئین ہوتا تو وہ مردود نہ ہوتا, اور وہ کیا ہے؟ عاشق کا آئین ہوتا. اگر اس کو محبت ہوتی, اس کو عشق ہوتا, تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر, اللہ تعالیٰ کے حکم پر جان فدا کر دیتا. صحابہ نے میرے دوستو محبت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کی, صحابہ نے جان دے دی, اپنا مال, اپنی عزت, اپنا آبرو, اپنا وطن تک چھوڑ دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی. کیونکہ محبت کا مزاج وفاداری کا ہے, محبت میں وفا ہوتی ہے. لہذا صحابہ نے جان دے دی, ایک دن میں 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا احد کے دامن میں. اور صحابیات کا کیا عالم, ان کے گھر والوں کا, کہ جب احد کے سے پتا چل رہا ہے کہ عورت آ رہی ہے, اس کو کہہ رہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا, تیرا شوہر, تیرا بھائی شہید ہو گیا, کہتے نہیں مجھے یہ بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اللہ اکبر, کیا محبت تھی دیکھو, کیا ان کی محبت غالب, باقی سب کی محبت پیچھے, یہ عالم تھا. آئیے ادھر سے آ جاؤ, تھوڑا سا ادھر جگہ بناؤ, پیچھے کھسکو. ہاں شاباش, بس چھوٹا مولوی ہے, بہت موٹا مولوی نہیں ہے بھائی. تو صحابہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وفاداری کا سبق دے دیا کہ جب ہجرت کا حکم آیا کسی صحابی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض نہیں کیا کہ مکہ شریف میں تو 100,000 کا ثواب ہے، آپ 100,000 کا ثواب چھڑوا کر مدینہ شریف کا 50,000 کا دلوا رہے ہیں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جمع جمعے کاروبار چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، 100,000 کا ثواب چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. کیوں؟ محبت کی وجہ سے، وفاداری کا سبق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی حکم تھا لیکن اپنی طبیعت کا کیا کرتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس رستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. کیا شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے دی یہ چیز. حضرت عمر کا کمال نہیں تھا یہ، یہ آپ کی غلامی کی وجہ سے یہ نعمت ملی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کوئی نعمت عطا فرمائے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہی کہے کہ میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ فضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں فضل اور مہربانی فرماتے ہیں. کیسے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، وہ حدیث شریف کے زیر میں، کہ جس حدیث شریف کے اندر جس کا بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ ہے کہ جس میں ذکر کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دریا فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا حل یرونی؟ کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ عرض کیا، نہیں انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. کہا اگر دیکھ لیتے اور دیوانے عاشق ہو کر آپ کی عبادت کرتے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے. نگاہ اولی اے دل، نگاہ واپسی ہوتی، کیا عالم ہوتا میرے دوستو. اور پوچھا کیا مانگ رہے؟ جنت مانگ رہے ہیں. دیکھا ہے جنت کو؟ نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں. اور اگر دیکھ لیتے اور شوق سے مانگتے تڑپتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں لیکن دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تڑپ مزا مانگ رہے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، کہ آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں. اس لیے اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے، مردود ہے نا، وہ چاہتا ہے سب کو مردود کروں، اور وہ سب کو مردود پتہ ہے کیسے کرتا ہے؟ جس طرح خود مردود ہوا ویسے ہی کرتا ہے، اپنا آزمایا ہوا تجربہ دوسروں پر تجربہ کرتا ہے. اور وہ آزمائی بھی کیا چیز ہے؟ کیونکہ شیطان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، مردود کیا تکبر کے مرض نے، لہذا وہ بھی سب کو تکبر ڈالتا ہے. کیسے؟ ارے بھائی تو بڑا آدمی ہے، اتنا زمانہ تو نے مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تیرے برابر کا کون ہوگا؟ تیرے جیسی عبادت کرنے والا کون ہے؟ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے. تیرے جیسا عالم کون ہے؟ کیا شاندار تقریر کرتا ہے. بلکہ یہ بھی کہتا ہے، دیکھا شیخ کا فیض کیسا، تو بڑا آدمی ہے بھائی. ولہذا ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، کہ شیطان پہنچ گیا انتقال کے وقت میں کہ میں آیا ہوں، جبرائیل بن کر آیا، تو ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ سمجھ گیا کہ یہ شیطان آئے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگ جا مردود. تو وہ بزرگ گیا، اس نے کہا کہ واہ مولوی صاحب، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. کہا چپ مردود، علم نے نہیں، اللہ تعالی کے فضل نے بچایا ہے. یا بھی تو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ایسے دھوکہ مارتا ہے یہ. اور ہے کیا، شیطان کے بھونکنے کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ شیطان کتا ہے کتا. اور جو اللہ تعالیٰ کیا جانا چاہتا ہے، یہ بھونک کر اس کا رستہ روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. لہذا شیطان کا جواب دینے سے منع کیا ہے، مت دو جواب، خاموش رہو. جیسے میرے مرشد نے سنایا، شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجلس کے دوران مریدین بیٹھے ہوئے تھے، شیطان آ گیا اور اس نے کہا شیخ جی، میں بھی رحمت میں بھی بخشا جاؤں گا. تو شیخ نے پوچھا وہ کیسے؟ بہت بڑے اللہ والے تھے, بڑے عارف, بڑے عالم اور بڑے بہت بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ امت کے, شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ. تو شیخ نے پوچھا وہ کیسے؟ کیا قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو مولوی صاحب؟ ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے, تو میں بھی تو ایک شے ہوں, میں بھی تو ایک شے ہوں, تو اللہ کی رحمت مجھ پر بھی ہوگی. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ نکل جا مردود, اور جواب نہیں دیا. حکیم الامت ثانوی فرماتے ہیں کہ شیخ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا جواب اس لیے نہیں دیا کہ مریدین کی اور شاگردوں کی تربیت کرنی تھی کہ شیطان کتا ہے, اس کے بھونکنے کا وسوسوں کا جواب مت دینا, یہ وسوسوں میں ڈال کر دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک مولوی صاحب کو اس نے کہا کہ مولوی صاحب ذرا بچ کے رہنا, میں بڑی چیز ہوں. تو اس نے کہا کہ ارے چھوڑ رہنے دے, تربیت یافتہ نہیں تھا نا, بزرگوں کی تربیت نہیں اٹھائی, کہتا میں بھی چیز ہوں. کہا مولوی صاحب میں ایسا وار کرتا ہوں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس نے کہا میں تیرے سارے وار کو دیکھ لوں گا, میرے پاس بھی علم ہے. اب نتیجہ کیا ہوا کہ خاموشی ہوئی. ایک دن وہ مولوی صاحب دریا پار جا رہے تھے, مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا, اندھیرا پھیلنا شروع آ گیا, دیکھا کہ کچھ رونے کی آواز آ رہی ہے. اچھا مولوی صاحب نے کہا تھا میں لاہور پڑھ دوں گا, تو شیطان نے کہا میں ایسا کام کرتا ہوں لاہور بھی بلا دیتا ہوں. اب اس نے دیکھا رونے کی آواز آ رہی ہے, تو آواز کی جستجو کی تو پتہ چلا ایک نوجوان لڑکی ہے, وہ رو رہی ہے. تو پوچھا کہ بھائی خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دریا پار جانا ہے, آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی, پیسے میرے پاس ہے نہیں, کشتی والے بھی جا چکے ہیں, اب میں مجبور ہوں دریا پار کیسے کروں؟ صاحب نے کہا بھائی دریا کی تیزی نہیں ہے, زیادہ پانی نہیں ہے, چلے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے. تو اب وہ مول صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. کہا اچھا, کہا اگر آپ مجھے پار کروا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ابا جی. کہ بعض مرتبہ جو نامحرم رشتے دار ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تو تو میری بیٹی ہے. یتیم نامحرم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, اور کہ یتیم کے سر پر ہاتھ جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ہوں گی, البتہ یہ بال سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے نیچے تک لے جاتا ہے. اور بیٹی بھی کہتا ہے, عجیب عالم ہے. جبکہ اس سے پردہ ہے یتیم سے, جس یتیم سے پردہ ہو اس کے تو سر پر ہاتھ پھیرنا حرام ہے. اب یہ ہاتھ پھیر رہا ہے, ہائے بیچاری یتیم, روئے جا رہے, آنسو نکلے جا رہے. اب وہ اس نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب, وہ رونے لگی کہ اگر آپ میرا پار کروا دے ہاتھ پکڑ کر تو بڑی مہربانی ہوگی ابا جی. اس نے کہا چلو یار بیچاری ہے, چلو ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جانے لگے. تو ایک جیسے ہی راستے میں دریا ذرا پار تھا, تھوڑا سا گئے تو وہ اچانک لڑکھڑائی, کہ کیا ہوا مجھے ڈر لگ رہا ہے, ارے کیا کروں؟ کہا مجھے تو نہیں چلا جا رہا. اب کیا کریں؟ اچھا چل تو میرے کندھے پر بیٹھ جا. اب وہ جو عورت تھی اصل میں شیطان تھا وہ, اب وہ کندھے پر سوار, ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر, سوچو بیچ میں کیا چیز ہوگی. اس لیے ملا علی قاری رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, یہ جو اتان کرتے نا اتان, یہ بڑے بڑے بال رکھ کر دھن 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 دھن, یہ ناچنا گانا, اصل میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ان الغنا رقیۃ الزنا, کہ غنا جو ہے گانا یہ زنا کا منتر ہے. لہذا جب کوئی گانا گاتا ہے نا, یہ گانا سنتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر سوار ہو جاتا ہے اور بیچ میں بیٹھتا ہے, ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. لہذا جب وہ گانا سنتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں گانا سننے والا تھوڑی دیر میں پھدکنا شروع کرے گا, اس کے پیچھے کی دو چیزیں ہلنا شروع ہو جائیں گی تھوڑی, اور پھر کیا ہوا, اصل میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے, شیطان سینے پر سوار ہو کر, میرے مرشد فرماتے ہیں ملا علی قاری نے مرقات میں بات لکھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے, تو جیسے جیسے وہ ایڑیاں رگڑتا جاتا ہے تیزی وہ ایسے ایسے اس کی چتڑ ہلنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پاگل بنا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میں نمازی بھی ہوں, بھول جاتا ہے کہ میں بزرگوں کے بیانات میں بھی بیٹھتا ہوں, بھول جاتا ہے کہ میں نے تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے, پاگل بنا ہوتا ہے. اگر 2020 ورلڈ کپ شروع ہو جائے پاگلوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے, نہ جماعت کی نماز کا ہوش نہ کسی چیز کا ہوش کہ بھائی کوئی بیمار ہے دوا لا تو نہیں, پہلے شاہد آفریدی کی بیٹنگ دیکھوں گا پہلے میں, یہ عالم ہوتا ہے. اب اس نے وہ کیا کرتا ہے, ایڑیاں رگڑتا ہے, اب وہ جیسی تیزی کرتا جاتا ہے وہ تھرکتا جاتا ہے, پاگلوں کی طرح ناچتا رہتا ہے. یہ شیطان کا منتر ہوتا ہے جو اس پر پاگل بناتا ہے. اب وہ مولوی صاحب کی گردن پر سوار, ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر, اب راستے میں لگی مولوی صاحب کو گدگدی گردن پر, ظاہر بات ہے گدی پر جو چیز آئے گی تو کیا عالم ہوگا. ادھر اب انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ میں حرکت کی, ادھر شیطان نے کیا کیا, شیطان جب دریا کے بیچ میں پہنچے, اب ان کو ہوش ہی نہیں کہ ایک نامحرم کو میں نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور وہ بھی گردن سے کیا چیز مس اور ٹچ ہو رہی ہے, سارے لاہل واہل بھول گئے. اب ادھر شیطان نے کیا کیا کہ جن تو ہے, اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی اور ٹانگ بڑی ہوتی چلی گئی. بس جو مولوی صاحب چکے اللہ تعالی کی شریعت کے اصول کو چھوڑا, نتیجہ کیا ہوا کہ دل ویسے ہی کمزور, روحانیت کمزور ہو جاتی ہے. اب جو ٹانگ دیکھی بے ہوش ہو کے دھڑام سے گر پڑے دریا کے اندر. ہوش آیا تو شیطان نے پوچھا مولوی صاحب کہاں ہے تمہارا لاہور. تو اس سے پتا چلا, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کبھی اپنے نفس پر بھروسہ مت کرنا, ہرگز اصول کے خلاف کام نہ کرنا. کوئی لا کہہ کہ میری بیٹی کو لے جاؤ جو نامحرم ہے جس سے پردہ ہے, جبکہ شرعی سفر کے اندر عورت کے ساتھ محرم مرد کا ہونا ضروری ہے. شرعی سفر کر نہیں سکتا, اسی سفر میں کہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تم لے جاؤ میری بیٹی, خبردار اپنے نفس پر اعتماد نہ کرنا. یہ نہ دیکھنا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا یا میرا علم ایسا ہے کہ اب بڑھاپے میں مجھے کیا, اب میرے اندر کیا طاقت رہی. تو حکیم الامت کی بات سناتا ہوں, فرماتے ہیں حکیم الامت نے اس زمانے میں بڑا رواج تھا نا کہ لوگ, آج بھی ہے, لوگ اپنی جوان بیٹیاں دے دیتے ہیں کہ چاچا جی اس کو لے جاؤ. کہا بڑے میاں بڑے عبادت گزار ہیں, ہر وقت پگڑی پہنے رہتے ہیں, ہاتھ میں تسبیح, بڑے اللہ والے ہیں, ان کے ساتھ بیٹی بھیج دو. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بڈھے کے ساتھ بھیجنے سے بہتر ہے جوان کے ساتھ بھیج دو. مطلب یہ نہیں کہ جائز ہے, یہ ایک بات فرما رہے ہیں. فرما رہے کیوں, فرما رہے بڈھا جو ہے, جو بڈھا ہوتا ہے بڈھے کی بریک بھی بڈھی ہوتی ہے, بریک لگاتے لگاتے بھی ایک دو ہاتھ آگے بڑھ جائے گا. جیسے پرانی گاڑی ہے, اب بریک مارو تو بریک ادھر مارو رکتی ادھر ہے. دادا جب اس کو شہوت چڑھے گی, ظاہر بات ہے جوان ہے, بیٹی بیٹی کون دیکھتا ہے, لہذا دیکھ لو, اگر شہوت کا مریض نہ ہوتا تو 80 سال کی عمر میں 70 برس کی عمر میں 18 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کر رہے, کیوں کر رہے, شہوت ہی تو ہے اور کیا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ہم دوسری شادی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو 70 سال کی بڈھی سے کیوں نہیں کر لیتا بھائی, سنت زندہ کرنی ہے نا تو 70 سال کی بڈھی سے کر لے, سنت کا زندہ ہو جائے گی, باقی کوئی چیز زندہ ہو یا نہ ہو. لیکن سنت زندہ کرنا مقصود ہی نہیں ہے, یہاں تو نعرہ ہی کچھ اور ہے, مقصد ہی کچھ اور ہے. تو یہ شہوت ہے موجود, اس لیے میرے شیخ نے فرمایا اپنے نفس پر اعتماد نہ کرنا. لہذا فرمایا کیا بریک مارتے مارتے بھی گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے, بڈھی گاڑی. لہذا اگر وہ بڈھا اس کو شہوت چڑھ گئی, مستی چڑھ گئی, تو کچھ نہ کرے گا تو ہاتھ تو پھیر دے گا. اور جوان بریک ہوتی ہے, جہاں مارو گے وہ گاڑی, جہاں بریک ہائیڈرولک بریک ہے نا, جہاں مارو ڈسک بریک, ڈسک بریک آج کل آئے نا نئی گاڑیوں میں, ڈسک بریک, جہاں مارو وہی گاڑی رک جاتی ہے, آگے نہیں بڑھتی, چل چلا کے رہ جاتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھتی. اس نے منع کیا اس چیز کو کہ اصول سے ہٹ کر کام نہ کرے میرے دوست. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں کیا فضل و مہربانی فرماتے ہیں, یہ مضمون چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پٹری جہاں سے گاڑی بدلی تھی وہاں پہنچا دیا. تو حدیث شریف میں پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے بندو, اے فرشتو, تم گواہ رہنا, میں نے مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ میاں, یہاں جو ایک شخص وہ آیا تھا, انما جا لحاجت, وہ دھیان سننے نہیں آیا تھا, یا صحبت کے لیے نہیں آیا تھا, یا جنت دوزخ کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ وہ اس لیے آیا تھا. میں ذرا دیکھیں مولویوں کا تماشا کیا ہوتا ہے. اور بعض لوگ مولویوں کا بیان اس لیے سنتے ہیں تاکہ اس میں اعتراض کی کوئی بات نکال لیں. یہ بھی ہوتا ہے بعضوں کا مقصد کہ اعتراض کی کوئی چیز ملے, بس پھر ہم بتائیں گے دیکھو یہ ایسے بولتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے کیڑے نکالنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم, یہ ایسے پیارے ہیں بیٹھنے والے کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرجو معہم, کہ اللہ والوں کے پاس کا بیٹھنے والا اس کا اندراج, اس کی رجسٹری انہی کے ساتھ ہوتی ہے. کیسے کیسے رجسٹری ہوتی ہے, من جمیعی ما یتفضل اللہ به علیہم, ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے, درد دل, تقوی, نور محبت, تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ پر جینا اور مرنا, وہی ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. کیوں, آگے اس کا مفعول لہو بیان کرتے ہیں, اس کا مزہ لیجئے. کیوں, تکریما لاولیائہم و تشریفا لہم. کیسا پیارا مفعول لہو ہے کہ اپنے اولیاء کے کرم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا, جو شرف اپنے اولیاء کو عطا فرمایا, اس شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو محروم نہیں فرماتے. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے نے کیا کہا, فرمایا نکل جاؤ مردود شیطان سے. کیوں, مریدین کی تربیت مقصود تھی, تاکہ مریدین کو سکھا دے کہ دیکھو خبردار شیطان کا جواب نہ دینا. حکیم الامت کو دیکھیے, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے شیطان کا جواب اس لیے نہیں دیا. ٹیک لگانی ہے آپ کو, ہاں ادھر لگا لو نا. ارے ایک اور بڑی میاں وہاں بیٹھے ہوئے, جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. شاباش, ان کو ساتھ بٹھا لو اپنے, کیونکہ یہ بےچارے معذور ہیں, ہے نا, اور معذور کی رعایت کرنی چاہیے. ہاں بس. تو شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ مریدین کی تربیت مقصود تھی, کہ دیکھو شیطان کے وسوسوں کا جواب نہ دینا, اپنے علم پر ناز نہ کرنا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جیسا امام, امام وقت, جامع المنقول والمعقول, بہت بڑے عالم تھے. تفسیر کبیر حضرت کی عظیم الشان تفسیر ہے. انتقال کا وقت آیا, شیطان پہنچ گیا اللہ تعالی کے بارے میں وسوسہ ڈالنے کے لیے. کہہ رہے میاں ساری زندگی جس کی توحید جاتے پھر تو کہاں ہے وہ. امام صاحب بڑے عالم تھے, جواب دیا دلیل, کہیے دیکھو دلیل. شیطان بھی وہ کہا نا بڑا عالم ہے, اس نے بھی بڑا علم حاصل کیا ہے, اس نے اس دلیل کو رد کر دیا. امام صاحب نے اس کی دلیل پر ایک اور دلیل دے دی. پھر کرتے کرتے 100 دلائل دیے. شیطان نے 100 کے 100 دلائل کو رد کر دیا. میرے مرشد فرماتے ہیں, بہت مشہور واقعہ ہے, امام صاحب کے حالات میں لکھا ہوا یہ, کہ ان کے شیخ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف کرا دیا کہ تو یہاں بیٹھا ہے, تیرے مرید اس وقت پر امتحان اور ابتلا سے گزر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتے ہیں. سلطان نجم الدین کبریٰ وضو کے لیے جا رہے تھے, لوٹا ہاتھ میں تھا, لوٹا رکھا اور وہیں سے آواز لگائی, اے امام فخر الدین رازی, تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس یہ اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی. آج تو سائنس کہتی ہے کہ آواز پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے, بغیر تار کے موبائل سے فون کرو. کراچی میں بیٹھے ہیں اور امریکہ بات ہو رہی ہے, دوسرے ممالک میں بات ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے اب حاجی بیٹھا ہے حرم شریف میں, کہہ رہا ہے کہ کعبہ شریف میرے سامنے ہے, میں کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہوں. آہ کیا لذت آ جاتی ہے. کہہ رہے میں روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں, روزہ مبارک سبز گنبد پر میری نظر ہے, اور موبائل پر بات کر رہا ہے. کہہ رہے اچھا بھائی تم دیکھ لو, تمہارے واسطے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. کیسا مزیدار اللہ تعالی نے. تو امام صاحب کو آواز پہنچ گئی, بس فرمایا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. شیطان وہاں سے دم دبا کے بھاگ گیا. کیوں؟ کیونکہ شیطان عقل کے ذریعے مارتا ہے, اور اللہ والوں کی صحبت سے عقل میں نور پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالی کی محبت اور عشق اور دیوانگی کی وجہ سے. یہ بچانے والی چیز ہے, محبت بچانے والی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, اگر تم میں سے دین سے کوئی مرتد ہوا تو دین تمہارا محتاج نہیں ہے. لہذا اگر کوئی طالب علم کسی مدرسے سے چلا جائے تو مدرسہ طالب علم کا محتاج نہیں ہے. کوئی مالدار چندہ دینا بند کر دے تو مدرسہ مالداروں کے چندے کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی عالم اپنے علم پر ناز کرتا ہے تو دین اس عالم کے علم کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اتنے حج و عمرہ کیے, اللہ تعالیٰ میرے دوستو مستغنی ہے, بے نیاز ہے. کسی کی عبادت, کسی کا زہد, وہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ عطا فرمائی. کوئی کمال نہیں دکھا سکتا کہ میں نے یہ محنت اس لیے کی ہے. اس لیے ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھے, اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے کتنا وقف لگایا ہے تو اس کا جواب مت دو. یہ بتانا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے, مخلوق کو بتانا جائز نہیں ہے. ذرا سوال کرنے والے سے کہے کہ بھائی صاحب آپ یہ سوال نہ پوچھئے, آپ کا یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کہا میں بتاؤں گا, کب؟ جب میں مر جاؤں گا تب مجھ سے قبر میں آ کر پوچھنا کہ تم نے کتنا وقت لگایا ہے, تو جو وقت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہوگا میں بتا دوں گا میرا اتنا وقت لگا ہے مرنے سے پہلے. اس لیے کوئی پوچھتے ہیں, بعض لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں, تم اپنے شیخ کے پاس کتنے زمانے سے ہو؟ کہتے ہیں بھائی جتنا زمانہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بس ہے, یہ پوچھو مت کتنے زمانے سے. مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے شیخ کے جتنا زمانہ جوتی اٹھائی, جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تب ہے. میرے دوستو ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. یہاں کیا پوچھتا ہے, یہاں ہم کیا اپنی قیمت لگاتے ہیں؟ ہماری قیمت یہاں نہیں, مخلوق سے نہیں لگے گی, بلکہ ہماری قیمت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لگائیں گے, مالک لگائے گا قیمت. غلاموں سے قیمت نہیں لگتی کہ ماشاءاللہ آپ کا کیا کہنا, کیسی عبادت ہے, کیسا علم ہے, کیسی تقریر ہے, کیسا اللہ کے راستے میں کی محنت ہے. نہیں بھائی یہ کام نہیں آئے گا, بلکہ کام جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تب کام آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے. تو اس لیے یاد رکھے کیا فرمایا, میں ارتدا منکم عن دینی, اے ایمان والا سن لو, اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہوا تو یاد رکھنا, فسوف یات اللہ بقوم, صوفا تقریب کے لیے آتا ہے اور فابی تقریب تعجیل کے لیے آتا ہے. یعنی یات اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا، عطا یاتی آنے کے معنی میں ہے، لیکن جب اس پر با کا صلہ داخل ہو جائے تو وہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے، لہذا وہ قوم خود نہیں آئے گی، ہم میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا، میں سمجھایا گیا ہوں۔ ہر آنے والا کہہ سکتا ہے یہاں پر آنے والا کہ میں خود نہیں آیا، لایا گیا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، نہ میں یہ سمجھوں کہ میرا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے میری زبان کو توفیق دی کہ میں اللہ کی محبت کی بات پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات کے کان کو توفیق دی کہ اپنے کان پکڑ کر بھیج دیا کہ لو اپنے کان سنا، اس سے سنو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقیر کو بھی اور ہم سب کو یہ ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی ناز نہ کرے کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، ورنہ جا کر بیٹھ جاتے سڑک پر چائے پیتے رہتے اور غیبتیں کرتے رہتے، اور سڑک پر چلنے والی عورتیں نظر بچانے کی توفیق نہیں، دیکھتے بھی جا رہے ہیں چائے بھی پیتے جا رہے ہیں، اور کہتے بھی جا رہے ہیں چائے واٹا وا، نول نول ہاں نور، یعنی مور، مور کو نور کر دیا، انگریزی میں مور کہتے ہیں نا مزید، تو نور، نور خیر دے، کہتا ہے ٹول خیر دے، یعنی ہم نے ٹول پلازا کا ٹول ٹیکس ادا کر دیا، چنگی دے دی۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دادا کیا فرمایا، فسوف یات اللہ بقوم، ایک قوم ہم لائیں گے، کیسی قوم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی نشانی بتا رہے ہیں، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ قوم ایسی پیاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا یہ عالم ہوگا، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ جو محبت فرماتے ہیں بندوں سے، تو اس محبت کا نتیجہ ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ کی باندھی تھی، بہت عبادت گزار تھی، اور وہ ایک دن اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ تجھ کو تیری محبت کے صدقہ، تیری محبت کا، اس محبت کے صدقہ جو تو مجھ سے فرماتا ہے کہ تو مجھے بخش دے۔ ان بزرگ نے کہا کہ ارے ظالم، اے ظالمہ باندھی، تجھے کیسے پتا چلا اللہ تجھ سے محبت فرماتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تو سوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے آدھی رات کو۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے کہ تو سو رہے اور مجھے نماز کے لیے کھڑا کر دیا؟ اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو کیوں کھڑا فرماتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ تو پتا یہ چلا، کیا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ محبت، وہ قوم کون ہے؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ قوم کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو بھیک ہے اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ قوم نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عاشق کسی رنگ کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کسی قبیلے کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، سب ایک قوم ہے۔ کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی انگریزی، کوئی ہندی، کوئی عربی، کوئی فارسی، کوئی فرانسیسی، سارے عالم میں اور مختلف رنگوں کے ہیں، لیکن جو اللہ کے عاشق ہیں وہ ہماری قوم ہے۔ تارخیش بیگانہ از خدا باشد، ہزار ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے نسل کا ہے، ہماری زبان اور رنگ کا ہے، لیکن اللہ کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہزار خیش بیگانہ از خدا باشد، ہزار اپنا ہے لیکن اللہ کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور فدائے او یک تنے جا کہ آشنا باشد، اور وہ غیر کہ جو اللہ کا عاشق ہے، ہمارے رنگ، ہمارے قبیلے، ہماری قوم کا نہیں ہے لیکن اللہ کا ہے، وہ ہمارا ہے۔ امام رومی ہے، اور دلیل کیا ہے دیکھو اس پر، میرے شیخ نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو سرکشی کی وجہ سے غرق آب ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے فریاد کی ان ابنی من اہلی، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرا گھر والا ہے، ان وعدک الحق، آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن وانت احکم الحاکمین، آپ حاکموں کے بھی حاکم ہیں، یعنی آپ کی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرا گھر والا تھا ہی نہیں، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، جب وہ ہمارا نہیں تھا تو تیرا کیسے ہو گیا؟ وہ مجھے صاحب یہ ترجمہ کیسا ہے نا، یہ میرے مرشد کی بات ہے کہ جو تیرا نہیں ہے، جو ہمارا نہیں ہے وہ تیرا کیسے ہو گیا، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو گیا؟ لیکن اگر بیٹا نماز نہ پڑھتا ہو، اگر بیٹا داڑھی نہ رکھتا ہو، اس کو گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ سن لے. ونت رکو میں یس جرو کا، کہتے کہ ہم پڑھتے ہیں نا، نت رکو میں یس جرو کا، تو میرے شیخ ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک وہ بڑے دنیاوی اعتبار سے ایک کمپنی کے اندر بڑے عہدے پر ایم ڈی تھے، بہت ایک کمپنی کے، انہوں نے حضرت سے، داڑھی وغیرہ تھی نہیں، میں بھی حاضر تھا، انہوں نے سوال کیا اسی وقت کہ حضرت یہ جو آپ، ہم تو روزانہ وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں نت رکو میں یفجر کا، کہ ہم ان سے ترک تعلق کرتے ہیں جو فجور کرتے آپ کے، تو ہمارا جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور وہ نہیں، کیا ہم اس کو گھر سے نکال دیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب کے لیے علم کی ضرورت ہے، صرف ترجمہ مت دیکھو، اپنے عقل سے ترجمہ نہ کرو، نہ صرف ترجمہ اپنے خود پڑھو، کسی استاد سے پڑھو، ورنہ تب سمجھ میں نہیں آئے گا. کتنے لوگوں نے اس بات پر آ کر اپنے بیٹوں کو نکال دیا، اب بیٹا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بجائے باپ کی نگاہوں میں رہتا تو کوئی ڈر خور کی وجہ سے نماز تو نہیں پڑھتا تھا، لیکن بد کرداری میں نہیں تھا، اب باپ نے نکال دیا، اب جا کر ہوٹلوں میں بیٹھا ہے، سگریٹ کے چرس کے سگریٹ کے سٹے لگا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، ڈبو کھیل رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، اب باپ نے تو نکال دیا. فرمایا کہ یہاں فجور سے مراد فجور عملی نہیں ہے بلکہ فجور اعتقادی ہے، یعنی اعتقادن عقیدہ بدل دے، اہل سنت والجماعت کا رستہ چھوڑ دے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، تب ہے اس کو ترک تعلق. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر داڑھی نہیں رکھتا، محبت سے اس کے ساتھ پیش آؤ، نکالو مت، محبت کرتے رہو، پیار پیار سے کہو، بہانے بہانے سے کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، اللہ والے کے پاس جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جس کی تجلی کا صدقہ فیض ملے گا، اللہ والا انشاءاللہ بن جائے گا وہ. نکالو مت گھر سے. جنہوں نے نکالا سر پکڑ کر روئے. اور کتنے ایسے لوگ اپنی اولاد ہی، لیکن علماء بڑے بڑے بھی برداشت کیا، نتیجہ کیا ہوا، پہلے داڑیاں نہیں تھی، پھر اولاد کی داڑھی بھی نکل آئی. اس لیے کہا کہ دین حکیمانہ سیکھنے کی ضرورت ہے، جوش مت دکھاؤ، سیکھو. پورے اللہ کے عاشق جو ہیں سارے عالم میں ایک قوم ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ تو مہاجر تو پٹھان، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا عاشق ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا عاشق کیا کہے گا، میں مسلمان تو مسلمان، آجا میری جان، ٹھیک ہے گا نا، کہ ہاں بھائی ہم مسلمان، تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اگر تم دگا روڑا کرتے ہو تو کیا ہے، تم کہتے ہو دگا روڑا اور ہم کہتے ہیں ادھر آؤ، کہتے ہیں مالگر روڑا، ہم کہتے ہیں نمک لاؤ، ایک ہی تو مانے. تم کہو گے چائے اس کے یا ابا اس کے، ہم کہیں گے چائے پیو گے یا پانی پیو گے، ایک ہی مطلب ہے، کہے گا کوئی نہیں، محبت ہے. نتیجہ کیا ہوگا، لیکن جو زبان اللہ کا عاشق نہیں ہوتا، پھر وہ زبان اور رنگ کے چکر میں پڑ کر ایک دوسرا، نتیجہ کیا ہے، چیٹی رکھ کر بھیجا نکال دیتے ہیں، ظالموں کے دل پر جو تک نہیں رینگتی ہے. اور اللہ کے عاشق، آ یحبہم ویحبونہ، سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے ہیں علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ، کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی محبت پر اپنی محبت کو مقدم فرمایا، پہلے بیان کیا. کیوں؟ لئنہم یعلمون ان محبت ربہم بفیضان محبت ربہم، کہ تاکہ جان لو کہ اگر تم کو توفیق مل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی تو یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فیضان ہے. فیض آ رہا ہے فیض، اس لیے پنکھا چل رہا ہے. اگر فیض نہ آتا تو بجلی کیسے چلتی؟ بجلی کا فیض نہ آتا تو کیسے محبت کرتے؟ اسی پنکھا نہ چلتا. اسی طرح سے جب تجلی کا فیض ملے گا ہماری محبت کی تجلی کا، تو تم کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں بھی تم ہمارے عاشق اور دیوانے ہو جاؤ گے، اہل محبت ہیں. تو پتہ یہ چلا، میرے مرشد فرماتے ہیں مرتد اور بے وفا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل محبت کو پیش کیا. فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے اور اہل محبت مردود نہیں ہوتے. شیطان عبادت علم کے باوجود، معرفت کے باوجود مردود ہوا، اور اہل محبت کو اللہ تعالی مردودیت سے حفاظت نصیب فرماتے ہیں. کیوں؟ میرے مرشد نے فرمایا اگر اہل محبت بھی بے وفا ہوئے، مرتد ہو گئے، تو پھر مرتد کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا کیا معنی ہوتا؟ فرمایا مرتدین بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو جو پیش کیا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اہل محبت مرتد اور بے وفا نہیں ہوتے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، مانگو اللہم انی اسألوک حبکا، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحبا من یحبکا، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں، اور والعمل الذی یبلغنی حبک، اور وہ اعمال کی بھی محبت دے دیجئے کہ ان اعمال سے کر کے میں آپ کی محبت کو پا جاؤں، ان اعمال پر عمل کر کے آپ کی محبت کو پا جاؤں. یہ دعا مانگی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. زیادہ پتا چلا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگے اور اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. جب محبت مل جائے گی، جس کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ادا فرما دیں گے، پھر وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقبول اور محبوب بناتے ہی اس کے ہیں جو مردود نہ ہو. پتا چلا اہل محبت بھی مردود ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ رہی بات کوئی نظر آئے کہ پہلے داڑھی رکھ کے پھر داڑھی کاٹ دی، دین کا کام کر کے دین سے پھر گیا، تو اصل میں یہ اللہ کیا قبول مقبول تھا ہی نہیں. جیسے شیطان بظاہر تو نظر آتا تھا کہ بڑے فرض عبادت کرنے والا، لیکن میرے دوستو وہ ازلی مردود تھا، اللہ تعالیٰ کو علم تھا اس کی مردودیت کا. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اہل محبت کی محبت مانگو، کیونکہ اہل محبت کی محبت ہوگی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی. ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، معاشا محمد احمد صاحب فرماتے ہیں تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یہ اللہ کی محبت، اہل محبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے میرے دوستو. جیسے ایک آدمی جا رہا ہے، اب سڑک پر کھڑا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار نیپا چورنگی جا رہا ہوں. کہا آؤ میری گاڑی میں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. کہا نہیں آپ کو تکلیف؟ نہیں نہیں ارے بیٹھو نا، اب گاڑی میں بٹھایا، پتہ چلا وہاں پہنچا دیا. بس اہل محبت یہی ہے، اللہ کی محبت کے راستے پہ آتے جاتے رہتے ہیں. جو اللہ کا دیوانہ عاشق جانا چاہتا ہے ان کو اپنی محبت کی گاڑی میں بٹھا دیں، کہا صحبت میں بیٹھو، چلو ہم بھی تمہیں پھر کر کے لے جائیں. اب اہل محبت کی علامت کیسے پتا چلے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ایک تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے. لیکن پتا کیسے چلے کہ علامات محبت کیا ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلتن علی المؤمنین، ذلہ یذلو کا صلہ لام آتا ہے، ذلہ زید نفسہ لفلان، کہ نفس نے فلاں کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کیا، لام صلہ آتا ہے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نحویین کے قاعدے سے ہٹ کر علا کا صلہ نازل کیا. کیوں؟ इससे पता ये चला कि जो सहाबा ये जो हमारे आशिक हैं, इन्होंने जो अपने नफ्स को मिटाया तो इसलिए नहीं मिटाया कि ये जलील लोग थे, नहीं बल्कि ये आली शान लोग हैं, उलू आली मर्तबत होते हैं, उलू में शान रखते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में अपने को मिटा देते हैं और मुसलमान भाई के सामने बिछे जाते हैं। तवाज़ो होती है इनके अंदर, अल्लाह की मोहब्बत का ये असर होता है, अपने को मिटाते हैं आली शान होने की वजह से, के होने के बावजूद। लादा आप हमारे आशिकों को मामूली ना समझना, अगर ये तुमसे मोहब्बत और नरमी से मिल रहे हैं और अपने को मिटाकर मिल रहे हैं, मामूली ना समझना, बड़े लोग हैं ये। ये अल्लाह का बताता है कि अपने मकाम से नुजूल करके अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने को बिछा देते हैं, मुसलमान भाई के सामने मिटा देते हैं अपने को। और इससे इनका कैसे पता चलता है कि बड़े लोग कैसे हैं, इज्जतिन अलल काफिरीन, काफिरों पर सख्त हैं। और वहां लेकिन ये काफिर जो हमारे शहरों में रहते हैं उनके लिए हुक्म नहीं है, उनसे बुग्ज़ रखना ये जरूरी है, बुग्ज़ रखना ये शरण मतलूब है, शरीयत चाहती है कि तुम काफिर से बुग्ज़ रखो, लेकिन काफिर को हकीर समझना हराम है। अजीब बात है देखिए, यानी बुग्ज़ भी रखना है और उनको हकीर भी नहीं समझना। बुग्ज़ रखे किसके लिए, अल्लाह के लिए, और हकीर क्यों नहीं समझेगा, क्या पता कल वो ईमान लिया कलमा पढ़ ले और हमारा क्या होता कि दिमाग खराब हो जाए, पागल बन जाए, मुर्तद हो जाए। इसलिए अपने पर भरोसा ना करो, इसलिए किसी काफिर को हकीर तो ना समझो, लेकिन अल्लाह के लिए उससे बुग्ज़ भी रखना जरूरी है। इसलिए काफिर का अदब जायज नहीं है। इसलिए अल्लामा अलूसी ने लिखा कि लौ सल्लमल काफिरा तबजीलन ला शक्का फी कुफरी, अगर किसी ने किसी काफिर को इकराम से सलाम कर लिया तो उसके कुफर में कोई शक नहीं है। इसलिए काफिर का इकराम ना करे, कुछ मुदारात कर दे, हाँ यार बैठ चल तू भी चाय पी ले, चल बैठ जा तुझे भी चाय पिला दे, अदब ना करे, इकराम ना करे, उसका मेहमानी की खातिर तारीफ कर सकता है वो कि चाय शाय चलो उसको भी कुछ दूध पत्ती चाय पिला दे, लेकिन इकराम ना करे। आगे क्या फरमाया, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, तो एक अलामत क्या होगी, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, ये अहले उशाक, उशाक मौला की अलामत है। और आगे क्या फरमाया, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा इख्तियार करते हैं, चार मुजाहिदा। नंबर एक, अल्लामा अलूसी की तफसीर मेरे शेख ने पढ़ाई है वो पेश कर रहा हूं। नंबर एक, अल्लदीन इख्तारुल मशक्कता फिब्तिगाई मर्दातिना, आप मशक्कत को बर्दाश्त करते हैं अल्लाह ताला की रिजा और खुशी को तलाश करने में, जैसे मदरसे पढ़ रहा है, मसला पूछने के लिए जा रहा है, दीन सीखने के लिए आ रहा है कि ताकि अल्लाह ताला की रिजा और खुशी की बात पता चले, अपनी इस्लाह से मुतालिक बात पता चले। तो ये जो दीन के लिए अल्लाह की रिजा और खुशी के लिए ये ढूंढता फिर रहा है, तो मेरे दोस्तों ये क्या है, यही है वो मशक्कत। इसलिए कोई तकलीफ आए तो उस तकलीफ को बर्दाश्त करता है, क्यों, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, वो मोहब्बत उसको ऐसा मजा दे देती है। देखो ना मजनू ने कैसी मोहब्बत बर्दाश्त की, मजनू ऊंटनी पर बैठा, ऊंटनी का बच्चा था, ऊंटनी को लेकर चला लैला की तरफ, अब ऊंटनी का लैला, ऊंटनी का बच्चा उसका माशूक पीछे था, अब मजनू तो लैला की याद में गर्क हो गया, ऊंटनी को पता चला बाघ दिली हो गई है, उसने क्या किया, दोबारा मुड़ी और बच्चे के पास आके खड़ी हो गई। मजनू को होश आया तो देखा जहां से चला था वहीं पहुंच गया, जितने दी खोती उससे आन खिलोती, उसने फिर उसको किया कहा चल, वो ऊंटनी फिर चली पीछे पीछे, मुड़ मुड़ के अपने बच्चे को देख रही है। जब दो तीन दफा ऐसा हुआ तो मजनू ने कहा भाई तेरा मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मेरा माशूक आगे तेरा माशूक पीछे, ऊंटनी से छलांग मारी, क्या हुआ, पांव में चोट लगी, पांव टूट, हड्डी टूट गई, अब क्या आलम हुआ, लड़खड़ाता हुआ गेंद की तरह जा रहा है। तो मारूमी फरमाते हैं कि इश्क मौला कह कमज लैला बुआ, कि जब लैला के इश्क का ये आलम है तो मौला का इश्क लैला के इश्क से कम कैसे होता है, गुए गुस्तम बहरे औला बुआ, अल्लाह की मोहब्बत में लुढ़क लुढ़क के जाना ये तो लैला की मोहब्बत के रास्ते से ज्यादा अफजल और बेहतर है, ज्यादा हकदार है, क्या अपनी अदा दिखा दे मोहब्बत की। तो एक तफसीर, नंबर दो, अल्लदीन इख्तारुल मशक्कता फी नुसरती दीनिना, दीन की मदद के लिए, दीन की नुसरत के लिए मशक्कत बर्दाश्त करता है, कैसे, पैसा दे रहा है, जान दे रहा है, بیٹھ رہا ہے اور ان کی حمایت کر رہا ہے اپنی زبان سے یا کوئی مخالفت کرتا ہے اعتراضات کرتا ہے اب وہ جواب دے رہا ہے تو کیا یہ دین کی نصرت ہے؟ اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اپنی جان مال آبرو پیش کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دین کی نصرت ہو گئی۔ نمبر تین، الذین اختاروا المشقتا فی امتثال اوامرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ کہتا ہے کیا کہ اگر فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جائے گا پھر بھی میں اٹھ کے دکھاؤں گا، ضرور تکلیف ہوگی لیکن جماعت سے مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ کیا شکایت کرتا ہے کہ صاحب مجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا؟ یہ کیسا عاشق ہے بھائی جو یہ کہتا ہے مجھ سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا؟ یہ عاشق ہے؟ اللہ کی محبت کے راستے کا طے کرنے چلا ہے اور ابھی تک فجر کی نماز کا پریشانی حل ہو رہا؟ یہ تو بچوں کا کام ہے بھائی، یہ تو اللہ کی محبت کے راستے کے بچوں گڑوں کا کام ہے فجر کی نماز، اور کہتا ہے جی مجھ سے داڑھی نہیں رکھی جاتی۔ ارے بھائی یہ تو بچوں والا ہے، یہ تو الف بات آسا ہے، قاعدہ ہے نورانی، ابتدائی قاعدہ ہے۔ کہتا ہے مجھ سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی، شلوار ٹکڑوں سے اوپر نہیں ہو رہی، بھابھی سے پردہ، چچی ممانی سے پردہ، خالہ ماموں پھپھی چچا کی بیٹیوں سے پردہ، بیوی کی بہن خالی سے پردہ، اور جی ہم سے پردہ نہیں ہو رہا۔ بھائی یہ تو بچوں کا سبق ہے، مشقت کو برداشت کرے، خاندان مذاق اڑاتا ہے اڑائے۔ مرضی تیری ہر دم، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ تین ہو گئی۔ نمبر چار، الذین اختاروا المشقتا فی الانتہائی عام مناہینا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا کہ حسینوں کو مت دیکھنا، تب وہ کیا شعر پڑتا ہے؟ توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے، توڑ ڈالے ہزاروں مہو خورشید ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، ہزار خون تمنا ہزار رہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزار رہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت فاسقوں کو نہیں عاشقوں کو دیتا ہے۔ ہو گئی نا چار، گناہ سے بچنے کا، غم اٹھائے، دل توڑ دے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے۔ ایسا نہیں ہے روستا آئی کنکھیوں سے اس کو دیکھ رہا ہے اور کیا نیچے نظر نیچی، کہہ رہے آپا ذرا پاپا تو لے آنا، کہہ کیوں اس پہ چھاپا مارنا ہے، اسے پوچھے کہ اچھا تو میرے پاپا پر چھاپا مارنا چاہتا ہے، تو مجھے یہ بتا جب میرا بڑھاپا ہوگا کیا تو تب بھی میرا پاپا کھائے گا؟ تب وہ کہتا ہے کہ تیرے بڑھاپا کو دیکھ کر میں برہنا پا بھاگوں گا، ننگے پاؤں بھاگوں گا، جوتے بھی نہیں اٹھاؤں گا، کہ ایسا نہ ہو جوتے اٹھانے میں دیر ہو جائے، تو اس لیے ننگے پاؤں بھاگوں گا۔ تو پتا یہ چلا یہ کیا عاشق ہے، یہ بغیرت بے شرم اپنی خواہشات کا غلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غلام نہیں ہے۔ اس لیے مشقت کو اٹھا لے، دل توڑ دے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے۔ ہو گئے نا چار، آگے کیا فرمایا؟ ولا یخافونا لومت لائم، کہ مخلوق کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے مرشد نے فرمایا، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یا لومتن لومتن، اللہ تعالیٰ نے یہ مفرد نازل کیا، واحد کیوں فرماتے؟ کیوں فرماتے کہ لومت لائم معنی میں لومات اللائمین کے ہے، یہ معنی میں، یعنی جتنے ملامت کرنے والے ہیں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر معنی میں لومات اللائمین کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لومات اللائم کیوں نازل کیا؟ میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو، اللہ تعالیٰ کی اپنے عاشقوں کو کرامت دکھانا مقصود ہے کہ ہماری محبت کی کرامت دیکھو، کہ ہمارے عاشقوں کے لیے سارے عالم کی ملامت ہماری محبت کی وجہ سے مثل ایک ملامت کے ہے۔ کیا عجیب نقطہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے خیر دے، یعنی سارا عالم اگر خلاف ہو، سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مردیے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ یہ ہے عشق اور محبت کی کرامت، پرواہ نہیں کرتا۔ دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، اور مت مرنا میر کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، مارے اپنے ہاتھوں سے دفن کرو گے، مت ان کے چکروں میں گھومو۔ کہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر اللہ تعالی تم کو یہ نعمت دے دیں، اپنا کمال نہ سمجھنا کہ جی میری محنت ہے، میری مشقت ہے، میں نے بڑے رگڑے کھائے ہیں، بڑی لوگوں کے اعتراضات کی وہ کی ہے، بڑا مجاہدہ کیا ہے، ارے ظالم تجھے توفیق مجاہدہ کس نے دی ہے؟ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں مسائل السلوک کے اندر، ان بعض الصوفیاء والمغترین، بعض صوفیاء دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ، ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم، اپنے کمالات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں اپنے مجاہدے کی طرف نسبت کرتے ہیں، فرماتے ہذا عین الکفران، یہ سخت ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، کہ ظالم تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ تجھ پر فضل فرمائے اپنا کمال نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ واللہ واسع علیم، واسع ای کثیر الفضل، ولا یخاف ما نفاد عنده، فضل فرمانے والا، خوب بہت فضل فرمانے والا، اور اس کو اپنے فضل کے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف اور اندیشہ بھی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرما دیں، کوئی کمی نہیں ہوگی خزانے میں، اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرما دے، یہ اس مضمون کے صدقے میں، ہمارے اولیاء اللہ کے صدقے میں، جملہ ان کے اخلاص اور ان پر جو آپ نے فضل فرمایا اس کے صدقے میں ہم پر بھی فضل فرما دیجئے، اور آگے کیا فرمایا؟ علیم، علیم بی اہلہ و محلہ، کہ وہ اہل جانتے ہیں کہ کون ہمارا باوفا رہے گا، اسی کو اپنی محبت دیں گے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں رہتا ہے، کیا محل ہے، محل وقوع، یہ کہاں جانور پایا جاتا ہے، کیونکہ مناطقہ نے تو جانور ہی بنا دیے نا، تازہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں، یہ ہمارے عاشقین کہاں ملیں گے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو ہم نے محبت دینی ہے، کیا اپنے اولیاء کے صدقے میں، اور کس کو اپنا عاشق اور دیوانہ بنانا ہے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ اپنی محبت عطا فرما دیں گے، پھر میرے دوستوں مردود نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے کو مٹائے گا بھی، اکڑے گا نہیں اپنی کسی چیز پر، اپنے علم، اپنی عبادت، اپنے کمال، اپنے عقل، اپنا مال، کسی چیز پر نہیں اکڑے گا، بلکہ سب چیز کو اپنا کمال نہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے گا، اور اسی تواضع کی برکت سے، اور اسی اخلاص اور محبت کی برکت سے نہ خود اہل محبت بنے گا، بلکہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر دوسرے لوگ بھی اہل محبت بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو اس مضمون کے قبول فرما، اور یا اللہ اس مضمون کی اللہ تعالی نے، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، حضرت یہ شعر بہت پڑھتے تھے نا، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے چنتے ہیں اور اپنی محبت کے اعمال کی توفیق کے لیے ایام محبت عطا فرماتے ہیں، تو اس کو اس زمانے کے کسی ولی کی یا ان کے غلاموں کے پاس آنے جانے کے لیے توفیق دے دیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اس کے پاس آنا اور جانا شروع کرتا ہے، اور جب وہ آتا جاتا ہے تو پھر یہ شعر پڑھ سکتا ہے کیا؟ گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل تم پاتے رہو گے، گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل تم پاتے رہو گے، اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، کیوں مجھے چھوڑ کر پھر وہ جانے لگے، لہذا وہ محبت کا نشہ مل جائے گا۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے، اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، میں وہ اہل محبت جان دیتے تھے لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے حرام لذت کا ایک اشاریہ درآمد اور امپورٹ نہیں کرتے، یہ اہل محبت کی خصوصیت اور خاصیت ہے، ورنہ اگر اہل محبت بھی بے وفا ہوئے تو بے وفا مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کو کیوں لا، پتا چلا اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے، اس لیے محبت وفاداری کے لیے اہل وفا کے پاس بیٹھے. اور اہل وفا کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے. یہ ہے بے اصول سے نہ ہٹے. اللہ کی محبت کے جو اصول ہے یعنی شریعت و سنت, اس سے نہ ہٹے. سارے خاندان سارے عالم کی پرواہ نہیں کرتے, سارے خاندان سارے عالم کی پرواہ نہیں ہے. ان کو کیا کیا عالم ہوتا ہے ان کا؟ چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور خوشی کو دیکھتا ہے کہ میرا مالک میرا محبوب میرا مولا کس بات سے خوش ہوگا, بس وہ اسی بات پر عمل کرتا ہے. اور جس چیز سے وہ ناراض ہو وہ اپنے دل کو توڑ دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑے گا. بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لے گا, بڑے سے بڑا نقصان. دیکھ لیجئے صحابہ نے مکہ شریف کو جب چھوڑا تو کیا ان کے پاس رزق کے اسباب نہیں تھے, خاندان قبیلہ نہیں تھا, لیکن کیوں اللہ کے لیے چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. میرے شیخ نے فرمایا اسباب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے. وہ فرمایا کہ فدا ہو جاؤ. اب یہ فداکاری کیسے ملے گی؟ بس اسی کے لیے میرے شیخ فرماتے ہیں میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. بس کیا جینا مرنا یہ اہل عشق اہل محبت کی صحبت سے. درانی صاحب یہ اہل عشق و محبت کی صحبت سے یہ جینا مرنا نصیب ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اہل محبت کی محبت ہمیں عطا فرما دے, کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل اور مہربانی فرمانا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے اس کو اہل محبت کی صحبت میں بھیج دیتے ہیں, وہ آنا جانا شروع کرتا ہے, پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں اپنا فضل اور مہربانی اس پر فرماتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا با وفا بن جاتا ہے, پھر اس کی وفاداری میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ دوسرے بے وفا اس کے پاس بیٹھ کر با وفا ہو جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ دیکھو ایک کام کرو جاؤ وہاں صحبت اہل اللہ جدید ٹیکنالوجی کتاب ہے اور بد نظری کی 14 نقصانات بھاگ کے لے آؤ, ذرا دیکھنا زیادہ نسخے لے آنا, جاؤ تم ساتھ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری جانوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت کے اعمال بھی عطا فرما, اپنی محبت کی توفیق بھی عطا فرما, محبت کے اعمال عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کی محبت کے اہل نہیں ہیں لیکن آپ کریم ہیں, اور کریم وہ ذات ہے جو نالائق کو لائق بنا دیتی ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. یا اللہ میرے شیخ نے سنایا کہ ایک راجہ نے ایک جھونپڑی والے سے جھگی والے سے دوستی کے کیا کہا, تو جھگی والے نے کہا کہ آپ تو راجہ ہیں آپ تو ہاتھی پر بیٹھ کر آتے ہیں, میرے جب آپ آئیں گے تو نہ میں رہوں گا نہ میرا گھر رہے گا. تو راجہ نے ہنس کر کہا رہے بیوقوف, ہم جس سے دوستی کرتے ہیں پہلے اس کا گھر اتنا بڑا بناتے ہیں کہ ہاتھی پر بیٹھ کر اس کے گھر میں آ سکے. اے اللہ میرے شیخ نے پھر فرمایا کہ اللہ آپ تو ایسے مالک ہیں کہ جس کو اپنی محبت کے لیے قبول فرماتے ہیں اس کے دل کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنی ذات و صفات اور تجلیات اور انوارات کے ساتھ اس دل میں متجلی ہو جائیں. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی تجلی گاہ بنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اور دلوں میں محبت عطا فرما کر جسم کے ذرے ذرے کو اپنی محبت کے اعمال کے لیے لگا دیجئے، اور یا اللہ اپنی کی محبت کو اور ناراضگی دینے والے، محبت کو نقصان پہنچانے والے اور ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجئے، ہم سب کو 100% متقی بنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے اہل محبت سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو مقبولیت اور قبولیت بھی عطا فرما، اور یا اللہ مردودیت سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بھی بنا، دین کی محبت اور بھی عطا فرما، اور اپنی محبت کے نشر کے لیے ہماری جانوں کو قبول بھی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی، برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی کتاب آتی ہے.